الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ مضامین میں اخلاق حسنہ سے متعلق مضامین کو شروع کیا گیا، اور اسی ذیل میں مختلف باتیں سامنے آئیں. آج بھی اسی مضمون کو آگے لے کر چلنا ہے. گزشتہ مضمون کا خلاصہ اور پہلو باب جو ہم نے بیان کیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس دین اسلام کی عمارت تین چیزوں پر قائم ہوتی ہے: عقائد، اعمال، اخلاق حسنہ. عقائد بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اعمال در و دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں، اخلاق چھت کی حیثیت رکھتے ہیں. جب یہ تینوں چیزیں کامل درجے میں کسی انسان میں پائی جاتی ہیں تو وہ انسان کامل دیندار تصور کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان عبادات کے میدان میں تو بہت ہی اچھا بن جاتا ہے، عبادات کے اندر ذوق اور شوق کے ساتھ عبادات کو بجا لاتا ہے، لیکن دوسرے بعض شعبوں کے اندر کمی اور کوتاہی کی بنا پر وہ اپنی اسلامی عمارت کو صحیح ڈھانچے پر قائم نہیں کر پاتا، جس کا بسا اوقات ساری زندگی بھی اس کو احساس نہیں ہوتا. وہ صرف نماز، روزے، حج، زکات ہی کو دینداری سمجھتا ہے، اور ساری زندگی اسی میں محنت کر کے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت بڑا دیندار بن گیا. حالانکہ جب تک کامل مکمل دین اسلام کے تمام شعبوں پر انسان عمل نہ کرے تو اس وقت تک اس کے اندر سدھار پیدا نہیں ہوتا. یہی وہ چیز تھی کہ جب انسان کو اچھی صحبت میسر آ جاتی تھی تو انسان کے اندر ایک طرف تو عبادات کے جذبے، عبادات کا لگن اور عبادات کا شوق پیدا ہوتا تھا، اور پھر پاکیزگی اخلاق کا بھی ان کے اندر ولولہ ہوتا تھا. تو ظاہر اور باطن کو سنوارنے کی فکر جس کسی کو دامنگیر ہو جایا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ پرسکون زندگی، پرسرور زندگی عطا فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی نے اپنے دینداری کو کامل اور مکمل کر لیا اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آ کر اپنی صفائی ستھرائی کرائی اور اپنے اخلاق کا تزکیہ کروایا، اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارا، عبادات کے اندر بھی حلاوت اور ذائقہ اور لذت محسوس ہوتی تھی، اور دیگر معاملات کے اندر بھی وہ صاف ستھری زندگی بسر کر کے پرسکون زندگی بسر کرنے والا ہوا کرتا تھا. اچھی صحبت کا یہی اثر ہوتا ہے کہ انسان اچھی باتیں سنتا ہے تو اس کے عقائد بھی اچھے بنتے ہیں، اعمال بھی اچھے بنتے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، اور پھر ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اچھوں کے پاس بیٹھتے بیٹھتے خود بھی کامل مکمل اچھا بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس نیک صحبت کا سلسلہ ایسا رکھا ہے کہ ہر زمانے میں وارثین انبیاء اور نائبین انبیاء اس خدمت کو انجام دینے میں لگے رہتے ہیں. مجدد الملت، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، جن کا مقولہ میں نے پچھلے مضمون میں عرض کیا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سے جو بھی شخص جائز ہوتا ہے، میرا جو مرید بنتا ہے، تو ذکر و اذکار اپنی جگہ، وظائف اپنی جگہ، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ ان ذکر و اذکار اور وظائف سے بڑھ کر میرے نزدیک جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے تہذیب اخلاق، کہ انسان کے اخلاق سنور جائیں، انسان کے اخلاق بہتر سے بہتر ہو جائیں، اور یہ چیز بڑی مشکل سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. عبادات تو بہت آسانی سے انسان اختیار کر لیتا ہے، لیکن اخلاق کے اندر اپنی مرضی کو ختم کر دینا، اپنی خواہشات کے خلاف نفس کو چلانا، یہ بہت ہی کڑوا گھونٹ ہوتا ہے جسے انسان کو پینا پڑتا ہے. اس موقع پر مجدد الملت، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے تم مردوں پر کہ نیک صحبت تمہیں میسر آ جائے، اللہ والے تمہیں مل جائیں، اور ان کی صحبت تمہیں میسر ہو، اس کے باوجود بھی تم اپنے اندر مثبت تبدیلی پیدا نہ کرو، اپنی خواہشات کی قربانی نہ دو، اپنی وہ بری صحبتوں کو نہ چھوڑو، وہ تمہارے دوست یار جو پہلے سے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے تم بھی بگڑتے ہو اور تمہاری طبیعت اور مزاج بھی بگڑتا ہے، تو اچھی صحبت مل جانے کے باوجود بھی اپنی پرانی خصلتوں کو نہیں چھوڑتے، تو مجھے تم پر بہت افسوس ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ تم مرد ہو کر وہ کام نہیں کرتے جو تمہیں کرنا چاہیے، تم سے اچھی تو وہ لڑکی ہے کہ جو نو عمری اور کم عمری میں شادی ہو کر جب اپنے گھر چلی جاتی ہے، تو وہی گھر جس گھر میں وہ پیدا ہوئی، جہاں اس کو پالا گیا، پرورش کی گئی، نشو نما ہوئی، تعلیم و تربیت دی گئی، 10, 12, 15, 20 سال تک کا عرصہ جہاں شادی سے پہلے اس نے گزارا تھا، جو اس گھر کو اپنا گھر کہا کرتی تھی۔ فرمایا کہ جس دن اس لڑکی کی شادی ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، شوہر کے گھر جانے کے ساتھ ہی وہ شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے، شوہر کے دوست کو اپنا دوست سمجھتی ہے، شوہر کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، اور اس کے بعد سے وہ شوہر ہی کے گھر کو اپنا گھر کہا کرتی ہے، اور جو پرانا اس کا اپنا اصلی گھر تھا اس کو کہا کرتی ہے کہ میری امی کا گھر۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ وہ عورت ذات ہونے کے باوجود 12, 14, 15, 20 سال کا عرصہ جس گھر میں اس نے گزارا، جہاں اس کی دوست سہیلیاں اور جہاں اس کا پورا ماحول تھا، بہن بھائی، ماں باپ، گھر بار، لیکن جس دن ماں باپ نے رخصت کر کے اسے اپنے گھر کا کر دیا، اس دن کے بعد سے اس نے اپنے شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھا اور پرانے گھر کو اپنی ماں کا گھر سمجھا۔ فرمایا کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی، اب وہ سارا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ وابستہ کر چکی ہے، تو کیا تم اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے کہ ایک اللہ کی ذات کی خاطر اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑ دو، پرانی محفلوں کو چھوڑ دو، پرانی صحبتوں کو چھوڑ دو، وہ لڑکی ذات ہو کر 12, 15, 14 سال کا عرصہ جہاں گزارا تھا، ایک دن جب شوہر کے حوالے کر دی گئی تو اس نے سارا سب کچھ چھوڑ کر شوہر کے سارے ماحول کو اپنا لیا۔ فرمایا کہ تم مرد ہو کر یہ چیز نہیں اپنا سکتے، تمہارے اوپر بہت ہی زیادہ افسوس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اپنی اس دنیا کی زندگی کو سمجھ لے، اپنی اس عارضی قیامگاہ کو سمجھ لے، تو پھر وہ یقیناً اپنی اس یہاں کی قیامگاہ کی ہر چیز کو عارضی جانے گا، وقتی جانے گا، اور اس کا دھیان اور اس کی نظر ہمیشہ آخرت کی طرف ہوگی کہ میرا گھر آخرت میں ہے، میری اصل منزل آخرت میں ہے، میرے اصل مزے آخرت میں ہیں، یہاں جو بھی اس کو سکھ چین ملے گا وہ اس کو عارضی سمجھے گا، جو بھی مصیبت اور تکلیف ملے گی اس کو عارضی سمجھے گا۔ تو یہ سبق انسان کو ملے گا تب جب کہ اچھی صحبت اس کو میسر ہو۔ ہمارے استاد محترم، استاد حدیث، ان کے استاد فالج کا ان کے اوپر اٹیک ہوا۔ استاد محترم ملنے کے لیے گئے تو ظاہر ہے کہ فالج کے اٹیک میں انسان بالکل مفلوج ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، تو بالکل مفلوج پڑے ہوئے اور آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو ٹپک رہے ہیں۔ جب استاد محترم نے حال احوال پوچھے، فرمانے لگے کہ اس قیدی کا کیا حال پوچھتے ہو کہ جو جیل کے اندر بند ہے، سزائے موت جس کو سنا دی گئی اور اس کی موت کے فیصلے کے لیے اپیل بھی دائر کی گئی لیکن وہ بھی مسترد کر دی گئی، اب صرف موت کا انتظار ہے کہ کس وقت فیصلہ نافذ ہو کر موت کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، اس کے کیا حالت پوچھتے ہو؟ یہ تو ظاہری انہوں نے بات بیان کی، ایک قید خانے کا منظر انہوں نے کھینچا جیسے کسی مجرم کو سزائے موت ہو چکی ہو، لیکن ساتھ میں پھر اس کو قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ سے واضح کیا۔ فرمایا کہ ایک مومن مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے اور ہم یہاں کے قیدی ہیں، اور ساتھ میں اللہ پاک نے اس قیدی کو موت کا فیصلہ بھی سنا دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے مزید درخواست کی گئی تو اللہ پاک نے فیصلہ سنا دیا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، اللہ کا اٹل فیصلہ جب آ جاتا ہے اس میں تاخیر نہیں ہوتی، جو فیصلہ ہو چکا سو ہو چکا، جس کے لیے موت کا جو فیصلہ جو وقت مقرر کر دیا گیا اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، اس اپیل کو مسترد کر دیا گیا، اور
جب موت کا پیغام نافذ ہوگا اس وقت بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ لمحے بھر کی تقدیم ہوگی نہ لمحے بھر کی تاخیر، جس وقت ہمارے علم کے مطابق تمہاری موت کا فیصلہ آ جائے گا نہ لمحے بھر پہلے موت آئے گی نہ لمحے بھر بعد موت آئے گی۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک مومن مسلمان قید خانے کے اندر ہے اور اس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا، اپیل مسترد کی جا چکی، کسی بھی وقت اس کے اوپر پیغام اجل آ دھمکے گا اور انسان یک لک اس دنیا سے اس جہاں میں منتقل ہو جائے گا۔ اگر انسان اپنی اس دنیا کی فنائیت کو سامنے رکھے، اس دنیا کے عارضی ساز و سامان کو سامنے رکھے، انسان یہ تصور کرے کہ ہمارے بڑے جانے والے وہ جب دنیا سے گئے تو بالکل خالی ہاتھ گئے، ساری چیزیں جو کی تو رکھی رہ گئیں، وہی بستر، وہی تکیے، وہی گدے، وہی سارے آرام کی جگہیں اور وہی سارے کام کی چیزیں جو کی تو رکھی رہ جاتی ہیں، انسان تنے تنہا تمام چیزوں کو بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی سوئی تک انسان چھوڑ کر تنے تنہا اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل نقشہ اگر انسان کے دل دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اسی دنیا کے اندر اتنا سمر جاؤں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعتاً میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اچھی صحبت کے اندر انسان کو جب اچھے مواقع مل جائیں تو پھر اسے چاہیے کہ اس بری صحبت سے جس کے ذریعے سے انسان کی ایمانی صلاحیت برباد ہوتی ہو، اس کی جسمانی صلاحیتیں برباد ہوتی ہوں، ان بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائے، برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائے، حتیٰ کہ برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ تقوی اپنا لیا کرتے ہیں لیکن ہم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم اس تقوی کے ساتھ جس ماحول میں چلے جائیں وہاں ہم مقابلہ کر سکیں۔ فرمایا کہ ہمارے ایمان کے اندر اور ہمارے تقوی میں اتنی جان نہیں کہ ہم جس ماحول میں بھی چلے جائیں بھلے وہ ماحول اچھا ہو یا برا اور ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ فرمایا کہ ہمارے تقوی میں، ہمارے ایمان میں اتنی جان نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ شروع ہی سے اپنے آپ کو اس ماحول سے بچایا جائے جس ماحول میں ایمان پر ڈاکہ پڑتا ہو، جہاں ایمان کے اوپر آنچ آتی ہو، جہاں ایمان کا نقصان ہوتا ہو، جہاں اعمال خراب ہوتے ہو۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ انسان مقابلے کی صلاحیت نہ رکھنے کے باوجود وہاں کود پڑے اور اپنے ایمان کا نقصان کرائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس ماحول سے بچانے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے انسان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہو۔ تو اس لحاظ سے ایک مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ عبادات کے میدان میں بھی کامل مکمل اکمل ہو، اعمال صالحہ ہی کے اوپر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اور اعمال صالحہ کے اندر جو عبادات اللہ پاک نے فرض کے درجے میں رکھی، جس میں سر فہرست نماز ہے، اہتمام کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر عبادات جو اللہ پاک نے فرض کے درجے میں رکھی ان کو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت، اور اس عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی صفائی کی ضرورت، اور معاملات کے ساتھ ساتھ معاشرت کے اندر اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی ضرورت، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ اخلاق کو اپنانے کی ضرورت۔ جو ہمارا موضوع ہے اس سے متعلق پچھلے مضمون میں میں نے وہ احادیث سنائی تھی کہ جن کے ذریعے سے اس پاکیزگی اخلاق کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت بیان فرمائی کہ اخلاق کا پاکیزہ ہونا اور ایک انسان کا با اخلاق ہونا کتنا اونچا درجہ رکھتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کو اخلاق حسنہ کی تکمیل کے ساتھ وابستہ فرمایا اور فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا، کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا بندہ مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ ہوں۔ اور پھر اخلاق عمدہ ہونے کا معیار بیان فرمایا کہ خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، بہترین اخلاق کا مالک وہ ہے جس کا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں، اپنے گھر کے اندر اس کا رہن سہن نرم ہو، پیار و محبت والا ہو، نرم گفتگو والا ہو، پاکیزہ اخلاق والا ہو۔ انسان بھلے چھوٹا ہو یا بڑا، شادی شدہ ہو یا کنوارا، زندگی کے ہر لمحے میں انسان اپنی زندگی کو ایسا پھول بھری انداز میں گزارنے والا ہو کہ وہ خوشبو مہکاتا ہو، نہ یہ کہ چنگاریاں بھڑکاتا ہو، آج کل تو چھوٹے چھوٹے نوجوان شکایات لاتے ہیں کہ غصہ بہت آتا ہے، کبھی امی سے لڑ پڑتا ہوں، کبھی ابا سے لڑ پڑتا ہوں، کبھی بھائی سے لڑتا ہوں، کبھی بہن سے لڑتا ہوں. وجہ یہی ہے کہ اپنے اندر ہم نے جذبات کو قابو میں رکھنے والی لگام اس کو ہاتھ میں نہیں رکھا. ہم ایسے بے قابو اور بے لگام چلتے ہیں کہ جب جس پر غصہ آیا اپنے غصے کو اتار لیا، جہاں جس پر ناراضگی ہوئی یہ نہ دیکھا کہ یہ ہمارے رشتے کے اندر ہماری ماں ہے یا باپ ہے، ہم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے. ان رشتوں کو پامال کرنے کے نتیجے میں اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کے چکر میں انسان یہ سارے بے ادبیاں کر بیٹھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر شریعت کی تعلیم سے آگاہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. کہ جس کے اندر چھوٹوں کے اوپر دست شفقت رکھنے کا جذبہ نہ ہو، بڑوں کے اندر تعظیم کا اور بڑوں کے اکرام کرنے کا جذبہ جس میں نہ ہو. من لم يرحم صغیرنا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی، ولم يوقر كبيرنا، اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ علماء کی تعظیم نہیں کی، ولم يعظم علماءنا، اور ہمارے علماء کی تعظیم نہ کی، فليس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. ان رشتوں کو، ان نزاکتوں کو اگر انسان سمجھتا ہو کہ جو چھوٹے بھی ہماری اولاد کی جگہ پر ہیں، بڑے ہمارے ماں باپ ہیں، یا ہمارے چچا تایا، یا ہمارے عزیز اور اقارب، یا کوئی نہ بھی رشتہ ہو، لیکن اگر وہ مومن مسلمان ہیں تو ہمارے والد کے درجے میں ہیں. تو بڑوں کا اکرام اور چھوٹوں کی شفقت جب انسان کے دل کے اندر بسی ہوئی ہوگی تو انسان کبھی بھی ایسی گستاخی نہیں کرتا. ماں باپ کے سامنے زبان چلانا بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی جرات ہے، بہت بڑا اپنے لیے تباہی کا سامان ہے. اور ماں باپ کے اندر چھوٹوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، ان کے اوپر تشدد کرنا، مار پٹائی کے اندر حد سے تجاوز کرنا، یہ ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے. تو ہر طرف سے اعتدال ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. بھائی بہن آپس میں، بہنیں بہنیں، بھائی بھائی، بھائی بہن، اور میاں بیوی، اور یہ جو رشتے اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ جو ایک بہت بڑی نعمت ہے. کوئی پوچھے ان لاوارثوں سے کہ جن کا نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن، نہ آل اولاد، فرد واحد پورے معاشرے کے اندر حسرت بھری زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو وہ رشتے ہی نظر نہیں آتے جہاں کے اندر کے جس کو وہ بھائی کہہ کر پکار لیں، بہن کہہ کر پکاریں، کسی کو ماں کہیں، کسی کو باپ کہیں، وہ رشتے دنیا سے ناپید ہو چکے. یہ تو ناقدری کا عالم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کنبہ دیا، خاندان دیا، بہن دی، بھائی دیے، ماں باپ دیے، آل اولاد دی، رشتے داریاں دی، اور ہم ناقدری کا شکار ہو کر ان رشتوں کو ایسا ٹھکراتے ہیں کہ ہم دل آزاری کر کے بد اخلاقی کے مظاہرے کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، سدھرنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے، ایک ایک قدم بہت ہی زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. انسان اس اعتدال کے ساتھ چلے کہ جہاں اس کو غصہ کرنے کی نوبت آئے تو غصہ کرے، لیکن حد میں رہتے ہوئے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر انسان اتنا آپے سے باہر ہو جائے کہ کسی کو مارنے پر آیا تو مار مار کے اس سے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، کسی کو گالم گلوچ کرنے پر آیا تو گالیاں دے دے کر اس کی بھڑاس نہیں نکلتی، کسی کو طنز اور طعنے دینے پر آیا تو طعنے دے دے کر اس کی بھڑاس ختم نہیں ہوتی. ایسا انسان ذرا سی دیر میں اپنے غصے سے تجاوز کر کے، حد سے تجاوز کر کے ظالم شمار ہو جاتا ہے، ظالموں کے اندر اپنا شمار کر لیتا ہے. اگلا انسان بدلہ لینے کی صلاحیت رکھے یا نہ رکھے، لیکن یہ انسان تجاوز کر کے اپنے آپ کو حدود سے پار کر کے ظالم بن جاتا ہے. تو ہمیشہ انسان کو اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے، رشتوں کا تقدس سامنے رکھنا چاہیے. جہاں نوبت آئے غصہ کرنے کی تو انسان اعتدال میں رہتے ہوئے، قابو میں رہتے ہوئے غصہ بھی کرے، اور جہاں ضرورت آئے پیار محبت اور شفقت کی تو وہاں انسان شفقت بھی برتے. اس کا مزداق ہونا چاہیے، سینوں میں وہ جذبے رکھتے ہیں جو آگ بھی ہیں اور شبنم بھی، ہم غنچہ صفت بھی رہتے ہیں، رکھتے ہیں مزاج برہم بھی، کہ جہاں ضرورت پیش آ جائے غصہ کرنے کی، دین اسلام کی بات آ جائے، کہیں حق کی بات آ جائے، جہاں انسان کا غصہ کرنا حق بجانب ہو، تو وہاں انسان آگ برسائے اور ایسے جلال کے انداز میں وہاں اپنے جلال کو دکھائے کہ وہاں باطل نیست و نابود ہو جائے، اور جہاں شفقت کا انداز ہو تو وہاں شبنم برس جائے، اور ایسا پھول بھرے انداز میں انسان خوشبو مہکائے کہ وہاں ہر طرف پیار اور محبت کو بکھیر دے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کو اخلاق حسنہ کی تکمیل کے ساتھ وابستہ فرمایا کہ تم میں سے کامل مکمل ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جن کے اخلاق سب سے عمدہ اور سب سے اچھے، اور تم میں اچھے اخلاق والا بہترین اخلاق کا مالک وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے والا ہو. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے اندر اپنے محبوب امتیوں کو بھی تذکرہ فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامه, کہ قیامت کے دن اور دنیا کے اندر ہوتے ہوئے تم میں سے سب سے زیادہ میرا محبوب بندہ, میرا محبوب امتی وہ انسان ہے, اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک بیٹھنے والا وہ امتی ہوگا کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا. اور تیسری حدیث مبارک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق حسنہ کا وزن بیان فرمایا, اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن, فرمایا کہ میزان کے اندر ترازو کے اندر سب سے بھاری بھرکم جو چیز ہے وہ اخلاق حسنہ ہے. پیارے اخلاق یہ انسان کے اعمال کے ترازو کو جھکا دیں گے, بھاری بھرکم بنا دیں گے. تو یہ حدیثیں انسان کو اپنے دل کے اندر جمع لینی چاہیے, پتھر کی لکیر بنا کر دل کے اندر بسا لینی چاہیے کہ اپنے اندر اخلاق حسنہ کو پیدا کرنا ہے تاکہ دنیا کے اندر میرا ایمان کامل ہو جائے, آخرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے, اور وزن کے وقت میرے ترازو کے پلڑے کے اندر جھکاؤ ہو جائے اور نیکیوں کا پلڑا جھک جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق حسنہ اتنی پیاری چیز ہے, ایک انسان زندگی بھر کی ہر رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہو اور ہر دن روزہ رکھ کے گزارتا ہو. فرمایا کہ ایسا متقی انسان کہ جو رات دن عبادت میں گزارنے والا ہو, کہ رات بھر عبادت کرتا ہو, دن بھر روزہ رکھتا ہو, اس پوری زندگی کے شب و روز کو عبادات میں گزارنے والا پوری زندگی عبادات میں گزار کے جتنا اجر و ثواب پاتا ہے, فرمایا کہ اچھے اخلاق کا مالک بھی اتنا ہی اجر و ثواب پا لیتا ہے. کہ جس نے محنت تو اتنی نہ کی, رات دن عبادات کے اندر اتنا نہ لگا رہا کہ نفلی روزے بھی رکھے اور رات بھر نفلی عبادات کی ہوں, ایسی عبادات تو اس نے انجام نہ دی لیکن اخلاق حسنہ کا پیکر تھا, اونچے اخلاق کا مالک تھا, اس کی زبان اس کا کردار اور گفتار ہر چیز اخلاق کو بکھیرتی تھی. تو فرمایا کہ جتنا اجر و ثواب رات دن عبادت کرنے والا عبادت گزار حاصل کرتا ہے اتنا ہی اجر و ثواب اچھے اخلاق کا مالک اور اچھے اخلاق کو اپنانے والا حاصل کر لیا کرتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں, اچھے اخلاق یہ وہ عظیم صفات ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تعارف کرایا. آپ کے اوصاف تو ڈھیروں ڈھیر ہیں لیکن جب آپ کا تعارف قرآن کریم میں کروایا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم, یقیناً آپ اللہ کی طرف سے اس اونچے منصب پر فائز ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ مرتبہ اور وہ بلندی شان عطا فرمائی. انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق کی بلندی کے اوپر فائز ہے, اخلاق کی جہاں انتہا ہو سکتی ہے وہاں پر آپ فائز ہیں. آپ کے اخلاق, آپ کی زندگی, آپ کی سیرت یہ امت کے لیے نمونہ ہے. کوئی بھی انسان اپنے گھر کے اندر اپنے بال بچوں کے ساتھ, بیوی اور خادم اور غلام کے ساتھ, اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ جو رہن سہن رکھتا ہے وہی اصل معیار ہوتا ہے, اسی سے انسان پتہ چلتا ہے کہ کھرا ہے کہ کھوٹا, اچھے اخلاق کا مالک ہے یا برے اخلاق کا مالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری ہستی کہ جن کی گواہی اللہ پاک نے انک لعلی خلق عظیم کے ساتھ دی, آپ کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے وہ گواہی دے رہی ہے, حالانکہ بیوی تو زندگی کے سارے نشے میں فنا سے واقف ہوتی ہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا کہ خلق ہو القرآن, آپ کے اخلاق تو قرآن کریم تھے, کہ قرآن کریم میں جو بھی اچھائی اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ جیتی جاگتی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھائی دیتی تھی, اور قرآن کریم کی جلدی پھرتی شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے علاوہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ جب آپ باہر ہوتے سخت سے سخت حالات بھی کیوں نہ ہوتے, سخت مشکلات اور آزمائش سے بھی کیوں نہ گزرتے, لیکن جب گھر میں تشریف لاتے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں تشریف لاتے, کبھی بیزاری کے ساتھ, چڑچڑے پن کے ساتھ اور غصے کے اندر کہ باہر کا غصہ اندر, اندر کا غصہ باہر اتارے, ایسا آپ کا مزاج نہیں تھا. فرمایا کہ باہر کے حالات کیسے بھی ہوتے سخت سے سخت آزمائشیں آتی, کیا کچھ حالات آپ پر نہیں آئے. فرمایا کہ تمام انبیاء کو آزمایا گیا, ان سب میں سب سے بڑھ کر آزمائشیں مجھ پر آئیں, سب سے زیادہ امتحانات مجھ پر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ باہر کے حالات جیسے بھی ہوتے لیکن جب گھر میں آتے مسکراتا کھلتا ہوا گلاب جیسا چہرہ لے کر داخل ہوتے، مسکراتے ہوئے تشریف لاتے اور ہم میں آ کر ایسے گھل مل جاتے، لگتا کہ جیسے آپ بالکل ایک معمولی قسم کے انسان ہیں۔ وہ اونچی ہستی جو دنیا اور آخرت اور محبوب رب العالمین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، فخر موجودات ہے، گھر میں جب آتے گھل مل جاتے۔ فرماتی ہے کہ اگر نوبت آتی کہیں پیوند لگانے کی، ٹانکا لگانے کی، تو خود بھی سوئی دھاگے سے کپڑے کو سی لیا کرتے، چپل ٹوٹ جاتی تو جو لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے خود اس میں کام کر لیا کرتے تھے، دودھ نکالنے کی نوبت آتی بکری کا دودھ خود پہن لیا کرتے تھے۔ یہاں تک بے تکلفی ہوا کرتی تھی کہ گھر والوں میں آئے، گھر والوں کے ساتھ رل مل گئے اور ان کو اتنا پیار محبت دیا، ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کو اللہ پاک نے اتنا اونچا اعزاز عطا فرمایا کہ خاتم الانبیاء ہیں اور سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محبوب کبریا ہیں۔ کوئی وہاں پر اونچی شان نہیں، کوئی وہاں پر اونچا ناز نخرے نہیں کہ میں شوہر نامدار ہوں تم میری بیویاں ہو لہٰذا کوئی حکم دیا جائے۔ پیار محبت بھرے انداز سے گھر میں داخل ہوتے، کھلتا مسکراتا چہرے لے کر گھر میں تشریف لاتے۔ فرماتی ہیں ہمارے ساتھ دل کو گھل مل جاتے، گھریلو معاملات ہمارے ساتھ مل کر نمٹاتے، حتیٰ کہ جب اذان ہو جاتی اس وقت بالکل آپ ایسے ہو جاتے جیسے آپ کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، بس پھر آپ عبادت کے لیے تیاری شروع کر دیتے اور پھر نماز کے لیے آپ متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو وقت اپنا مخصوص تھا عبادت کے لیے، اللہ کے لیے ایسی عبادت کرتے کہ اس میں کوئی اور شریک نہ ہوتا، اور گھر والوں کو جب وقت دینے کی نوبت آتی تو گھر والوں کو ایسی پیار بھری محبت بھری اور مسکراہٹ والی زندگی دیا کرتے تھے کہ گھر والے کوئی غم فکر آپ کی ذات سے نہیں لیا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی اور عملی نمونے بھی اس کے دکھائے۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص دن بھر محنت کر کے کما کے کسب معاش کر کے تھکا ماندہ لوٹ کر اپنے گھر آتا ہے، تھک کے چور چور، ہم اور آپ سبھی اس مرحلے سے گزرتے ہیں زندگی کے شعبوں میں۔ ایک شعبہ ہے کسب معاش کا، انسان صبح سے نکلتا ہے بعض دفعہ شام کو، بعض دفعہ رات کو، بعض دفعہ دیر سے کبھی جلدی، موسم گرم ہو یا ٹھنڈا، بارش ہو یا حالات مناسب ہو غیر مناسب، کسب معاش کے لیے انسان کو جانا ہے۔ تو ایک انسان کسب معاش کے لیے نکلا، تھکا ماندہ، شام کو جب وہ پلٹ کر واپس گھر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں داخل ہو کر شوہر اپنی بیوی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے اور بیوی بھی گھر کے اندر شوہر کا محبت بھرے انداز میں استقبال کرے، خیر مقدم کرے اور وہ شوہر کے اوپر محبت بھری نگاہ ڈالے۔ فرمایا کہ شوہر جو تھک کر آیا کام کاج کر کے، محنت مزدوری کر کے، کس کے معاش کر کے، رشتہ حلال حاصل کر کے، یہ گھر میں داخل ہو کر مسکرا کر بیوی کو دیکھے، محبت بھری نگاہ بیوی پر ڈالی شوہر نے اور بیوی نے محبت بھری نگاہ ڈالی شوہر پر۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں پر رحمت بھری نگاہ ڈالتے ہیں کہ جب شوہر نے محبت بھری نگاہ سے بیوی کو دیکھا، بیوی نے محبت بھری نگاہ سے شوہر کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحمت بھری نگاہ ان دونوں میاں بیوی پر ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس گھر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خیر و برکت آتی ہے، پیار و محبت آتے ہیں اور اللہ پاک کی مہربانی اس گھر کے اندر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو بہترین اخلاق کے مالک ہوں، لیکن بہترین اخلاق باہر والوں کے ساتھ نہیں، معیار اور کسوٹی بتائی گھر والوں کے ساتھ، بیوی اور بچوں کے ساتھ جو بہترین ہوگا وہی اصل اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین اخلاق کا مالک ہوگا۔ ایک صحابی اپنی بیوی سے تنگ آ کر شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر حاضر ہوئے، وہاں جب پہنچے تو دستک دی لیکن اندر سے آواز آ رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ برس رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ دستک دینے کے بعد جب باہر تشریف لائے، عرض کیا کہ حضرت میں تو آپ کے پاس آیا تھا اپنی بیگم کی شکایت لے کر، لیکن یہاں تو معاملہ نظر آتا ہے کہ یہاں آپ کی بیگم بھی آپ پر برسات کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہماری بیوی بہت ہی زیادہ ہمارے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، یہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے، یہی میری بیوی میرے بچوں کی نگہداشت کرنے والی اور میں ساری زندگی میری خدمت کرنے والی، تو کبھی اس کو غصہ آ جائے تو کیا ہم پر اس کو غصہ برداشت کرنا ضروری نہیں؟ کیا اس کو اتنا بھی حق نہ دیا جائے کہ اپنے غصے کی بھڑاس نکال سکے؟ تو پھر فرمایا کہ اس کا اتنا حق بنتا ہے کہ یہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکے، حق بجانب ہوتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کر سکے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ساری دنیا تو اپنے لیے خوب جمع کر رہی ہے ذخیرے، آپ بھی کچھ نہ کچھ اپنے لیے جمع کیا کریں۔ تو فرمایا کہ بات یہ ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آخرت کے مرحلوں کے اندر ایک گھاٹی آنے والی ہے، اس گھاٹی کے اوپر ایک پل ہے، اس پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جو ہلکا پھلکا ہوگا آسانی سے گزر جائے گا، جو جتنا زیادہ بوجھل بھاری بھرکم ہوگا وہاں گر جائے گا، جس کے اوپر دنیا کا بوجھ جتنا زیادہ ہوگا وہاں اس کے گرنے کے خطرے اتنے زیادہ ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو دنیا کے بوجھ سے ہلکا پھلکا رکھوں تاکہ آسانی سے گزر جاؤں۔ تو بیوی بھی حضرت ابو الدرداء کی تھی، فوراً مان گئی، فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے خوشی ہے اس بات پر، جب آپ ہلکے پھلکے رہنا چاہتے ہیں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ ہلکے پھلکے رہیں تاکہ دونوں ہلکے پھلکے ہنستے کھیلتے وہاں سے گزر جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محترمہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیوٹی لگائی حضرت معاذ بن جبل کے، ان کے جاؤ صدقات خیرات زکات وصول کرو اور علاقے کے لوگ میں جو غریب اور ضرورت مند ہیں ان کو تقسیم کراؤ۔ گئے سب مالداروں سے زکات اور صدقات وغیرہ جو واجب تھے وصول کیے، اور جو ان میں مستحقین تھے اسی علاقے کے وہاں تقسیم کر کے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ گھر جب تشریف لائے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے دیکھا کہ شوہر نامدار جاتے وقت جو ٹاٹ کندھے پر ڈال کر گئے تھے وہی ٹاٹ کندھے پر لٹکا ہوا ہے، خالی ہاتھ آ رہے، ہاتھ میں کوئی تھیلا کوئی تحفے تحائف ہیں نہیں۔ پوچھنے لگی کہ وہ تحفے کہاں گئے، کہ جو صدقات خیرات زکات وصول کرنے والوں کو کچھ ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں وہ تحفے وحفے دکھائی نہیں دیتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مزاج شناس تھے، ہر انسان کو جس کسی سے دنیا میں واسطہ پڑتا ہو تو سب سے اچھی صفت انسان کے اندر یہ کہ انسان مزاج شناس ہو، اگلے آدمی کے مزاج کو دیکھ کر اگر انسان چلے گا تو کبھی بھی انسان کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا۔ استاد اپنے شاگردوں کا مزاج دیکھ کر چلے، شاگرد اپنے استاد کا مزاج دیکھ کر چلے، اور اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کا مزاج دیکھ کر چلے، بیوی شوہر کا مزاج دیکھ کر چلے، ماں باپ اولاد کا مزاج، اولاد ماں باپ کا مزاج، ہر دور اس طرح جہاں دنیا کے اندر وابستہ ہو اگر ایک دوسرے کی مزاج شناسی انسان کے اندر ہو تو انسان کبھی بھی پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل مزاج شناس سے بیگم جیسے اس نے سوال کیا کہ میرے لیے کچھ نہ لائے، خالی ہاتھ آ گئے، فرمایا کہ کیا کروں، میرے ساتھ مجھ کو دبا کر رکھنے والا ایک نگران تھا، اس کے ہوتے میں تحفے تحائف کہاں سے لاتا۔ ناراض ہو گئی، غصہ ہو گئی، کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے زمانے میں امانت دار سمجھ کر ذمہ داریاں سونپی، کبھی آپ کے اوپر نگران مقرر نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو ذمہ دار بنا کر ذمہ داریاں سونپی، نگران بنایا، کبھی کوئی آپ کے اوپر نگران مسلط نہیں کیا۔ عمر ابن خطاب کو دیکھو، آپ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر نگران مسلط کر دیا کہ جو آپ کو دبا کر رکھتا ہے، اور ناراض ہو کر اپنے خاندان کی عورتوں سے تبصرہ کر بیٹھی۔ عمر ابن خطاب کو میرے شوہر پر اتنا اعتماد نہیں جتنا اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو تھا۔ ہوتے ہوتے چرچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا کہ بھائی میں نے تو تمہارے اوپر کوئی نگران مسلط نہیں کیا، تم نے کیوں کہہ دیا کہ میرے اوپر ایک دبا کر رکھنے والا نگران مسلط تھا، اس کے ہوتے میں تحفے تحائف کہاں سے لاتا، یہ کیا کیا تم نے؟ ہنسنے لگے، کہا کہ حضرت میں کیا کرتا، گھر پہنچا خالی ہاتھ تھا، کندھے میں لگ گیا ہوئے بیگم کو انتظار تھا، آسرے میں تھی شاید کچھ لاؤں گا، خالی ہاتھ دیکھ کر اس نے مجھ سے فرمائش کی اور پوچھا کہ کچھ لائے نہیں تو یک لفظ میں کیا کہتا، جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا۔ میں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا تصور کیا اور میں نے کہا کہ مجھ پر ایک نگران تھا جو مجھ کو دبا کر رکھنے والا، نگرانی کرنے والا، اللہ کا نام ہے رقیب، ہر لمحے نگرانی کرنے والا، تو میرے ساتھ نگران موجود تھا، اس کے ہوتے میں یہ چیزیں کیسے جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ حاضر دماغی سن کر بے ساختہ ہنس دیے، فرمایا کہ اچھا تمہاری بیٹی کی شکایت تو برقرار ہے، اپنے پاس سے قیمتی چیز اٹھا کر دی حضرت معاذ کو، فرمایا کہ یہ لے جاؤ، ہماری طرف سے اپنی بیگم کو یہ دے دینا تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کی بھی چاہت ہے، اپنے بیگم کو یہ لے جا کر تحفہ ہماری طرف سے پیش کر دو۔ حقیقت یہ کہ مزاج شناسی کے ساتھ شوہر بیوی کو خوش رکھے، بیوی شوہر کو خوش رکھے تو گھر کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے۔ ایک دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مزاج شناسی اور مرد اور عورت کے آپس میں تو زندگی کے یہ دو پہیے ہیں گاڑی کے، دونوں پہیے صحیح ہوں گے زندگی صحیح چلے گی، ایک پنچر ہو جائے تو زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آرام کرتے کرتے گھر میں ایک باندی بھی تھی، رات کے آدھے حصے میں اٹھے باندی کے پاس چلے گئے، قسمت سے بیگم کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ غائب ہے، یہ فوراً دوڑی گھر کے کونے میں جہاں باندی ہوا کرتی تھی وہاں پہنچی، دیکھو تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اس طرف موجود، غصے میں آگ بگولا ہو گئی، فوراً واپس پلٹ کر آئی باورچی خانے کی طرف اور وہاں سے چھری اٹھائی، حضرت عبداللہ بن رواحہ دیکھ چکے تھے کہ بیگم نے آگے چھاپا مارا رات کے وقت، یہ وہ فوراً واپس پلٹے اور دروازے تک پہنچے کہ بیگم وہاں سے آ گئی، یہاں سے آئے تو بیگم نے ہاتھ میں چھری لی ہوئی، حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ بیگم شریعت میں کدھر چلی چھری لے کر، کہا کہ رب ذوالجلال کی قسم اگر میں ابھی واپس آ رہی تھی چھری لے کر تو میں اسی جگہ پا لیتی جہاں میں نے ابھی تم کو پایا تھا، تمہاری گردن کے اندر گھونپ دیتی، تمہارے دونوں کرنوں کے درمیان گھونپنے کے لیے آ رہی تھی، عورت کی غیرت جوش مار، تو بیگم کو یہ برداشت نہ تھا کہ میرے ہوتے میں باندھی کے پاس کیسے چلے گئے، تو چھری لے کر آئی تھی وار کرنے کے لیے، اب لڑائی شروع کہ تم میرے ہوتے ہو وہاں، کہا کہ میں تمہاری نظروں کو دھوکا ہوا ہوں، کہا کہ نہیں دھوکا کیسے، میں نے خود دیکھا تم وہاں موجود تھے، تو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے اگر تمہیں وہاں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایک معاملہ ہوتا ہے ازدواجی تعلقات جب قائم ہوتے ہیں تو انسان کے اوپر غسل کی کیفیت ہوتی ہے، تو اگر فرض کرو میں وہاں تھا مجھ پر غسل کی کیفیت ہونی چاہیے، مجھ پر غسل واجب ہونا چاہیے، اور غسل جب واجب ہوتا ہے انسان قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، تو دیکھو میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں پاک ہوں یا ناپاک، کہا ٹھیک ہے، تو فر 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 انہوں نے عربی کے اشعار کا قصیدہ پڑھ دیا جو بڑا فصیح اور بلیغ تھا، قصیدہ پڑھ کے سنایا تو بیگم حافظ قرآن تو تھی نہیں، تو انہوں نے ایسے گول مول انداز میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ انسان جب ناپاکی کی حالت میں ہو اس وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، یہ تو ایک مسئلہ ان کے ذہن میں بٹھا دیا، اور دوسری طرف بات گول مول کرتے کرتے کہا کہ دیکھو میں بھی تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، اور دل میں مراد دیا قصیدہ، اور پھر وہ قصیدہ بڑے فر فر چھ سات اشعار کے اوپر مشتمل ہے قصیدہ تو روانی کے ساتھ پڑھ دیا، تو بیگم نے کہا چلو ٹھیک ہے میری نظروں پہ دھوکا ہوا ہوں، آپ سچ کہتے ہیں، واپس آ گئی، صبح جب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ پہنچے اور رات کا سارا قصہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذہانت اور اس ہوشیاری کو سن کر بے ساختہ ہنس دیے، آپ کے دندان مبارک کے اندر وہ دانت بھی نظر آ گئے جو ہنستے ہوئے دکھائی دیا کرتے ہیں، دانتوں کے اندر مختلف دانتوں کے نام ہیں، تو اس میں زواحق وہ دانت جو انسان ہنستا ہے، ہنستے وقت جو دانت دکھائی دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم اتنا زیادہ ہنسا کرتے تھے جس میں آپ کے وہ دانت مبارک دکھائی دیتے تھے، اس موقع پر بھی آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہوشیاری کو سن کر کہ تم نے بڑی سمجھداری سے کہاں سے لا کر بیگم کو مطمئن کیا، عربی کا قصیدہ سنا دیا وہ سمجھ گئی شاید تلاوت کلام پاک فرما رہے ہیں، اور مطمئن ہو گئی اور ایک اس طرح سے جھگڑا نمٹ گیا، لڑائی کی نوبت ختم ہو گئی، تو فرمایا کہ تم نے تو بڑی ہوشیاری سے کام لیا، تو غرض یہ ہے کہ انسان اگر مزاج شناس ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہن سہن کے معاملات اچھے رکھتا ہو تو پھر انسان کامیاب زندگی بسر کرتا ہے، کبھی کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے، اسی قسم کی کوئی محفل ہوگی کسی نے لطیفہ بنایا کہ محفل کے اندر سن لیا کہ بیگم کے ساتھ ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کی خدمات کو سراہنا چاہیے، اس کو داد دینی چاہیے کام کاج کے اوپر، تو سوچ لیا کہ آج ہی گھر جاؤں گا اور بیگم کے کام کاج کی خدمت کی خوب داد دوں گا، بدقسمتی سے اس دن گھر کے اندر جب دسترخوان لگا تو دسترخوان پر قورمہ، قورمہ کھاتے جا رہے ہیں لقمہ بنا بنا کر مزے لے لے گے اور ساتھ میں تعریف کرنی شروع کر دی، واہ بھائی واہ کیا مزیدار ہے، کیا ذائقے دار ہے، کیا لذیذ ہے، ہر لقمہ کھاتے جائیں ساتھ میں داد دینا شروع کر دی، اب جیسے جیسے داد بڑھتی جائے ویسے ویسے بیگم کے چہرے پر تغیر آتے جائیں اور اس کی تیوریاں بدلتی جائیں، غصے کے اندر وہ لال پیلی ہوتی دکھائی دے، جب کافی تعریفیں کر رہی ہے حیران ہے کہ میں تو تعریفیں کر رہا ہوں اور یہ خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو رہی ہے، جب کافی تعریفیں کر رہے ہیں ہر طرح سے بیگم کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آخر میں بیگم نے غصے میں آ کر کہا خاموش بھی ہو جائے، زندگی بھر پکا پکا کر کھلاتی رہی، ایک بول میٹھا نہ بولا، آج پڑوسن نے قورمہ کیا پکا کر بھیج دیا، تعریف کے گن گائے جا رہے ہیں، تو لینے کے دینے پڑ گئے، تو بہرحال یہ تو لطیفہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر وہ گھر کے اپنے معاملات کے اندر، میاں بیوی کے معاملات، بال بچوں کے معاملات کے اندر اگر وہ پیارے اخلاق کا مالک ہو تو یہی سب سے اچھا اور اعلیٰ مرکز ہے، آغاز ہے جہاں سے انسان کی زندگی خوشگواریاں شروع ہوتی ہیں اور جہاں سے انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، گھر جب خوشگوار ہوگا تو باہر کا ماحول بھی اچھا ہوگا اور باہر کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور گھر کے اندر ہی انسان اگر غضبناک ہے اور اس سے اگر پیکر بنا ہوا ہے تو پھر باہر تو اس سے بھی زیادہ انسان بدمزاج ہوگا, اور اگر بالکل باہر اچھے اخلاق کا بن کے دکھا بھی دے تب بھی اس کے اس اچھے اخلاق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار نہیں دیا. معیار میں فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم, کہ تم میں بہترین اخلاق والے وہ ہیں جو اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے مالک ہوں. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیان میں رحمہ اللہ قصہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک اسی طرح کے پیار محبت کی جوڑی, شوہر بیوی کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے, بیوی شوہر کا بہت زیادہ خیال کیا کرتی تھی, دونوں میاں بیوی ہمیشہ ایک ساتھ کھانا کھانا, ایک ساتھ ہمیشہ اس طرح دسترخوان پہ بیٹھنا. ایک دن بیگم صاحبہ کسی کام کاج میں مشغول تھی تو شوہر صاحب آ گئے, کھانا تیار کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ کھا لیں, مجھے کچھ وقت لگ جائے گا کام کاج نمٹاتے میں. ان صاحب نے جب کھانا کھایا, قسمت سے کھانے میں نمک تیز تھا, اس تیز نمک کے باوجود خاموشی کے ساتھ جتنا کھانا کھایا کرتے تھے کھا گئے. بعد میں جب اہلیہ نے کھانا کھایا تو وہ نمک تیز کڑوا کھانا, حیران ہوئی کہ آپ نے مجھے بتایا تک بھی نہیں کہ نمک اتنا تیز اور بڑی خاموشی سے کھا گئے. تو کہنے لگے کہ کیا ہوا, ساری زندگی جب اچھے اچھے پکا کر کھلاتی ہو, اگر ایک دن غیر اختیاری طور پر غیر ارادی طور پر نمک تیز ہو گیا تو تم نے کوئی جان بوجھ کر تھوڑی کیا, اگر تیز ہو گیا تو کیا بات ہے, ساری زندگی اچھے کھلاتی رہی, ایک دن اگر تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کڑوا کھانا کھا لو تو اس میں کیا ذائقہ ہے. بعد وفات کسی جاننے والے نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا بھی تھی, فرمانے لگے کہ بیگم کے ساتھ یہی واقعہ نجات کا سبب بن گیا. اللہ پاک نے رحمت حق بہانمی جوید, رحمت حق بہانمی جوید, اللہ کی رحمت وہ کثیر کثیر بڑے بڑے وافر اعمال کو تلاش نہیں کرتی, اللہ کی رحمت تو چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کرتی ہے. تو پیار محبت اچھے اخلاق کے جو کہ حامل تھے, اس اچھے اخلاق کے نتیجے میں بیگم کے ساتھ درگزر کیا, اللہ پاک نے درگزر فرما دیا. اسی طریقے سے حضرت اقدس حضرت والد ماجد اپنی اس پرانی جامع مسجد فیڈرل کیپٹل ایریا کے جو منتظمین میں بڑے تھے, ان کا بیان فرمایا کرتے تھے کہ وہ اتنے پیارے اخلاق کے مالک تھے, بڑے آفیسر تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار میرا ان کے پاس جانا ہوا دو چار مرتبہ, تو اپنے آفیسر کے حالت میں ہوتے ہوئے جہاں انسان فرعون بن جاتا ہے, اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, دوسرے کو ذلیل کرنا, رسوا کرنا, سب کے سامنے جھاڑ پلانا انسان اپنے افسری کا لازمی حصہ سمجھتا ہے کہ لوگوں پر روب چھا جائے گا, لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں بڑا خطرناک افسر ہوں. حالانکہ یہ اخلاق وہ چیز ہے کہ گھر سے لے کر زندگی کے ہر شعبے تک اس کا دار و مدار ہے, کہ انسان جس میدان میں بھی ہو اخلاق کے دامن کو وہاں سے نہ چھوڑے, بھلے وہ ماتحت ہو یا بالا دست ہو, آفیسر ہو یا ملازم ہو, کسی بھی شعبے کے اندر وہ منسلک ہو, ہمیشہ وہ پیارے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ اتنے پیارے اور میٹھے بول وہ بولا کرتے تھے, تو جب ان کا آفس میں گئے, فرماتے ہیں کہ جب اپنے کسی ماتحت اور ملازم سے کوئی کام بھی کروانا ہوا تو بڑے پیار بھرے انداز میں بلاتے تھے, ذرا آپ ادھر تشریف لائیے, یہ تھوڑا سا کام ہے, اگر آپ کو موقع ہو تو یہ کام نمٹا دیجیے, موقع ہو جائے تو اس کام کو اس طرح کر دیجیے. آپ جناب سے پیار محبت بھرے انداز سے, اس کا انداز, اس میٹھے انداز کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ پورا ان کا ماتحت عملہ ایک دو تین چار ہوتے تو سارے ان کے سے گرویدہ ہو گئے تھے, کہ جب شروع شروع میں وہ اس آفس کے اندر ملازمت کرنے لگے تھے تو سارا عملہ بے نمازی تھا. نماز کا وقت جب ہوتا تھا تو ایک تو پیار محبت بھری شخصیت تھے کہ سارے ان کے ماتحت ان کے گرویدہ, اور دوسرے نماز کے بعد جانے کے لیے یہ نہیں کرتے تھے چلو بھی چلو اٹھو نماز پڑھنے کے لیے میرے ساتھ چلو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے متعلقین کو, اپنے ملازمین کو چلتے وقت بتا کے جایا کرتے تھے کہ میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں, ذرا خیال رکھنا میں بھی آیا ذرا نماز پڑھ کے آیا. بار بار جب ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ بار بار جب ملازمین کے سامنے نماز کا تذکرہ ہوتا تھا ایک ایک کر کے کبھی ایک چلا گیا, کبھی دوسرا چلا گیا, کبھی تیسرا, ہوتے ہوتے وہ پورا ماحول ایسا ان کے رنگ میں رنگ گیا کہ وہ وقت حضرت والد ماجد فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ نماز کے وقت پورا حملہ نماز کے لیے جا رہا ہے, آگے آگے آفیسر صاحب, پیچھے پیچھے سارے ان کے ملازمین. تو میٹھے اخلاق کا یہ انداز ہوا کرتا ہے, زبان شیریں ملگیری, انسان اگر میٹھی زبان کا مالک ہوگا تو وہ گھر کے اندر ہو یا باہر ہو ہر ایک کے دل کے اوپر وہ حکمرانی کیا کرتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں, اخلاق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتا دیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو گے تو ہمیشہ کامیاب رہو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے آپ کی حیات طیبہ کی گواہی دی کہ آپ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. آپ کے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی والدہ ماجدہ فرما گئی تھی کہ میرے پاس یہ لڑکا ہے, یہی آپ کی خدمت کو قربان کرتی ہوں, اپنے لیے خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. 10 سال تک اس لڑکے نے خدمت کی ہے. فرماتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہ فرمایا کہ یہ کام ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا, کبھی کسی بات پر سرزنش نہیں کی. 10 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, اس میں انسان بہت سارے موقع پر چوک جاتا ہے, کام مرضی کے خلاف کر دیتا ہے, کسی کام کو کرنے کو کہا نہیں کیا, کسی کام کے نہ کرنے کو کہا تھا کر دیا, انسان ڈانٹتا ہے ڈپٹتا ہے. فرمایا کہ 10 سال کا عرصہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارا, کبھی آپ نے یہ نہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا. یہ ماتحت غلام آپ کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم ہیں, آپ کے صحابی, آپ کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے قبا. میں نے بھی چاہا کہ میں بھی جاؤں, تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جا رہا ہوں اسی طرف. اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور اس وقت اس کے اوپر کوئی زین وغیرہ بنی ہوئی نہیں تھی, آپ اس کی ننگی کمر پر ویسے سوار تھے. تو آپ نے اذراہ مروت اور اخلاق کے طور پر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ چلیں آپ بھی وہاں جا رہے ہیں, میں بھی وہیں جا رہا ہوں, میرے ساتھ چلیں گے؟ کہا جی ہاں چلوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسامت کے لحیم شہیم صحت مند تھے. فرمایا کہ میں نے بیٹھنے کی جب کوشش کی تو ظاہر ہے اس میں تو نہ زین تھی نہ گدی تھی نہ اس کے اوپر جو سیٹ ہوتی ہے وہ لگی ہوئی تو تھی نہیں. میں کوشش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر ہاتھ رکھ کے کوشش کر رہا تھا, تھا بھاری بھرکم, میں خود تو کیا چڑھتا ہے, خود تو ڈوبے سنا تم کو بھی لے ڈوبے, خود تو چڑھنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نیچے گر گیا. دوبارہ آپ اٹھے مسکراتے ہوئے پھر سوار ہو گئے. فرمایا کہ چلو بسم اللہ. دوبارہ پھر میں نے کوشش کی. ہوتا ہے انسان جب صحت مند زیادہ ہو اور چیز اونچی ہو اس پہ چڑھنا دشوار ہو تو بعض دفعہ انسان کے لیے چڑھنا آسان نہیں ہوتا, یعنی پھرتیلا دبلا پتلا آدمی وہ پھٹک کے چڑھ جاتے ہیں, لیکن بھاری بھرکم آدمی کے لیے چڑھنا مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ ہم اساتذہ پورے گروپ گئے ہوئے تھے ساحل سمندر پر, تو وہاں یہ جو اونٹ والے آ جاتے ہیں اونٹ پہ بچوں کو بٹھاؤ بڑوں کو بٹھاؤ, تو وہ آ گئے. یہ کہ بات دیگر مختلف اساتذہ اور مختلف لوگ بیٹھ رہے تھے, اسی میں ہمارے ایک استادوں میں سے استاد کافی لحیم شہیم ماشاء اللہ صحت مند, تو وہ بھی بیٹھنے لگے بھی ایک پاؤں اوپر تھا ایک پاؤں نیچے تھا, اونٹ والے نے دیکھا نہیں, اس نے اونٹ کو اشارہ دے دیا, اس طرف تھا اونٹ کے, اس طرح جو اشارہ دیا تو وہ استاد کے ایک پاؤں تو اوپر جا چکے تھے ایک پاؤں زمین پر تھا, اونٹ جیسے اٹھنے لگا تو دھڑام کر کے نیچے گرے, اس انداز سے گرے کہ دیکھنے والوں نے سب کی ہنسی چھوڑ دی, ہنس ہنس کے سارے لوگ پوٹ, اب وہ بھی ہنس رہے ساتھ میں, وہ بھی ہنس ہنس کے لال, اور ہم جو سارے کھڑے تھے ہنس ہنس کے سارے لوٹ پوٹ. یہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بیان کرے تو وہ چیز سامنے نہیں ہوتی, لیکن حقیقت میں جب وہ منظر سامنے ہوتا ہے تو اچھے اچھوں کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور جماعت ہو رہی ہے, ایک نابینا صحابی تشریف لائے, وہاں ایک سامنے کوئی گڑا یا کھڈا تھا, اس کھڈے میں اس عجیب انداز سے وہ گرے کہ نمازیوں کی جو نظر ان کے اوپر پڑ رہی تھی کہا لگا کے ہنس پڑے, بے سخت اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکے, جس انداز سے اڑ کر گرے تو ایک عجیب تماشا ہو گیا. اس لطیفے کو دیکھ کر جن حضرات کی نگاہیں ان پر پڑ رہی تھی اس قدر زور سے وہ ہنس پڑے کہ کہاں پیدا ہوا اور آواز بلند ہو گئی. یہاں تک کہ نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ بیان کرنا پڑا, آپ نے فرمایا کہ جو بھی نماز کے اندر زور سے ہنسا وہ پھنسا, اس کا وضو بھی ٹوٹا نماز بھی ٹوٹی, اس کو چاہیے کہ جائے دوبارہ سے وضو بنائے اور نئے سرے سے نماز کو پڑھ لے. تو بعض دفعہ ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی ہنسی چھوٹتی ہے. تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ میں نے کوشش کی, دوبارہ وہی کیفیت ہوئی کہ خود تو ڈوبے سرم تم کو ملے ڈوبے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ سواری سے نیچے آ گئے. سہبارہ پھر آپ بیٹھ گئے, فرمایا کہ چلو پھر کوشش کرو, تو کہا گیا رسول اللہ بس اب کافی ہے, آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے کہ دو دفعہ آپ سواری سے نیچے آ گئے, پھر بھی تیسری مرتبہ پھر فرماتے ہیں چلو پھر کوشش کرو. اپنے اس ساتھی کو اس شاگرد کو اپنے ساتھ بٹھانے کی فکر آپ کو دامنگیر ہے, اپنے گرنے کی پرواہ اور فکر نہیں کہ میں گر رہا ہوں, ظاہر ہے اس کے اوپر پکڑنے کا کوئی وہ دستہ تو ہے نہیں کہ انسان اپنے آپ کو قابو کر پائے, وہ بھاری بھرکم جیسے زور پڑے ایک دم سے آپ بھی بے قابو ہو کے نیچے آ جائیں. تو فرمایا کہ تیسری بار پھر آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا, آؤ بیٹھو کوشش کرو, لیکن مجھے شرم آئی اور حیا آئی, میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ چلیں میں بھی ساتھ میں آتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری زندگی ہمیں عطا کی ہے, پیارے اخلاق عطا کیے, وہ رل مل کے پاس اپنے ساتھیوں کے ساتھ میل جول, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے ماحول والوں کے ساتھ, وہ محبت بھری زندگی آپ نے دی ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس سے پہلے آپ نے قبا کی بستی میں قیام فرمایا۔ مدینہ طیبہ کے وہ مسلمان جو انتظار میں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، چند افراد تو جا کر بیٹھ کر کے آ چکے تھے، دیدار سے مشرف ہو چکے تھے، اکثریت جو یہاں مسلمان ہو چکی تھی وہ ابھی تک دیدار سے مشرف نہ ہوئے تھے۔ فرمایا جب یہ حضرات تشریف لائے قبا کی بستی میں پہنچے، مدینہ طیبہ میں جوش و خروش کے ساتھ استقبال کے لیے سارے حضرات تیار تھے، جو در جو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما دونوں سفر کر کے تشریف لائے۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ حضرات بھی موجود ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ماندے سفر کر کے آئے ہیں، آنے والے جو در جو آ کر ملاقات شروع کی، شکل سے تو پہچانتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر موجود تھے، آ کر ہاتھ ملا رہے ہیں، محاقہ کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کے بعد دیگر پورا تسلسل شروع ہے، ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آرام سے حضرت صدیق اکبر نیابت انجام دے رہے ہیں، ملنے والے آ رہے ہیں، سمجھ رہے کہ حضرت صدیق اکبر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خوب خیر مقدم ہو رہا ہے اور پیار محبت کے ساتھ استقبال ہو رہا ہے۔ آپ بھی آرام فرما رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر آپ کی نیابت کے اندر ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ سارا معاملہ ہو گیا، بیٹھ گئے۔ صبح جب سورج چڑھا، دھوپ آنی شروع ہوئی، تو دھوپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی، حضرت صدیق اکبر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا۔ اب مجمع حیران ہے کہ ہم تو جس کو سمجھ رہے تھے کہ یہی آقا نامدار ہے، پتہ چلا یہ تو صدیق اکبر ہے، اور جو اصل آقا ہے وہ بڑی عاجزی انسانی تواضع کے ساتھ کس طرح دبے بیٹھے۔ تو یہ حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پیار محبت بھری زندگی اور ایسی اپنائیت والی، گھل مل کے ایسے رہتے تھے کہ دیکھنے والے فرق نہیں کر پاتے تھے کہ کون سے آقا ہیں، کون سے غلام ہیں، سردار کون سے ہیں اور ان کے تابع دار کون سے ہیں۔ اور غلاموں کے اندر بھی تربیت کا اتنا اعلیٰ درجہ تھا کہ آپ سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، اس وقت اگر وہ تعارف کرا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں، میں تو ابو بکر ہوں، تو ظاہر ہے سارا جھمکٹا اس طرح متوجہ ہو جائیں گے، حضور تھکے ماندے آئے ہیں اور مزید ملاقات کر کے تھک جائیں گے، آقا کو آرام دینے کی ضرورت ہے اور خادم کھڑا ہوا اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اور بزرگان نبی فرماتے ہیں کہ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے بڑے کے اندر اتنا فنا ہو جائے کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نہ گوئے باد ازی من دی کرم تو دی گری، میں تو بن جاؤں تو میں ہو جاؤں، میں جسم بن جاؤں تو میری جان بن جا، یہاں تک کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں الگ ہوں تو الگ ہے، یک جان دو قالب، روحہ روحی و روحی روحہ، من بعا روحین حلنا فی البدنی، اس کی روح میری روح بن جائے، میری روح اس کی روح بن جائے، جو چاہے دیکھے کہ دو روح ایک جسم کے اندر اتر گئی وہ ہمیں دیکھ لے۔ ایسے عاشق و معشوق اور ایسے فنا سے رسول تھے کہ جن کے اندر کامل مکمل جھلک نظر آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دینا ہے نگاہ کو تو ایسی رسائی دے، دیکھوں میں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، تو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیارے انداز تھے کہ جن کے ہوتے ہوئے ہر امتی آپ سے اتنا زیادہ قریب ہوتا تھا، اپنے اندر اتنی زیادہ محبوبیت پاتا تھا کہ ہر ایک کا یہ تبصرہ ہوتا تھا کہ میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوں، آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں سب سے زیادہ حضور کا لاڈلا اور چاہتا ہوں۔ وجہ کیا تھی کہ آپ نے ہر ایک کو اتنا پیار اور محبت دیا، اتنی اخلاق بھری زندگی دی۔ قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے فرما دیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، کڑوے مزاج والے ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا، سخت مزاج ہوتے، کڑوے مزاج کے حامل ہوتے اور شدید ہوتے، سخت گیر ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ارد گرد جو آپ کے اور شاہ کا جھنڈا ہے نا، سارے بھاگ جاتے، یہ نہ ٹک پاتے۔ خوش اخلاقی انسان کو کشش کے اندر کھینچتی ہے، بد اخلاقی انسان سے دور کرتی ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، بد اخلاق ہوتے، کڑوے مزاج والے ہوتے، لَانْفَضُّوا، یہ سارے بھاگ جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے۔ لیکن آپ کو اللہ پاک نے میٹھا بنایا، پیارے اخلاق کا مالک بنایا، جمال کا پیکر بنایا، لہذا جب آپ کو اتنا اونچا منصب اللہ پاک نے عطا فرمایا تو ان لوگوں کا بھی دل رکھا کیجیے اور ان کی حوصلہ افزائی کیا کیجیے۔ وشاورهم في الامر واستغفر لهم ان کے لیے استغفار بھی کیا کیجئے ظاہر ہے کہ چھوٹے ہیں کہیں بیتیاں ہو جاتی ہیں گستاخیاں ہو جاتی ہیں آداب کے اندر اتار چڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش اور مغفرت بھی مانگا کیجئے جب کبھی کوئی اہم موڑ آ جائے وشاورهم في الامر ان سے معاملات کے اندر مشاورت بھی کیا کیجئے حوصلے ان کے بلند ہوں گے کہ ہمیں بھی اہمیت دی حالانکہ براہ راست وہی کے نزول کا سلسلہ ہے وہی آیا کرتی ہے لیکن مشاورت کا سنت کا عمل دیا جا رہا ہے کہ یہ تعلیم دی جائے کہ انسان ہر وہ فیصلہ نہ کرے کہ جو میرے من میں آ گیا بلکہ مشاورت کی تعلیم دی کہ وشاورهم في الامر ان لوگوں سے معاملات کے اندر مشاورت کیا کیجیے مشورے کے اندر خیر رکھی فاذا عزمت جب کوئی معاملہ مشاورت کے بعد طے پا جائے فتوکل علی اللہ اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کر کے قدم آگے بڑھائیے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میٹھے اخلاق انسان کو قریب لاتے ہیں برے اخلاق انسان سے دور کرتے ہیں میٹھے اخلاق والا ہر دن عزیز بنتا ہے کڑوے اخلاق والا لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں حقائق ہمارے سامنے کہلوا دیے کہ سب سے زیادہ بھاری بھرکم چیز آخرت میں جو کام آئے گی وہ اخلاق حسنہ ہے اور اسی طریقے سے جو چیز انسان کے لیے قربت کا ذریعہ بنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہے اخلاق حسنہ دنیا کے اندر محبوب جس چیز سے آتا ہوتی ہے وہ ہے اخلاق حسنہ اور اس کا معیار بتا دیا کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے والا اچھے اخلاق کا مالک ہے اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والا وہ بدترین درجے کا بد اخلاق والا ہوگا تو برے ایمان والا ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی ناقص اور ادھورا ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ اچھے اخلاق والا اچھے ایمان والا برے اخلاق والا برے ایمان والا تو اس لحاظ سے اپنے اخلاق کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے جب فکر دامن گیر ہوگی اخلاق آہستہ آہستہ بنتے بنتے سنورتے سنورتے ایک نہ ایک دن سنور جائیں گے اس میں حد سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد گزرے بزرگ تھے بڑی کامل شیخ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو صحیح راستے پر لانا اس کو الٹا چلانا پڑتا ہے نفس جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی مثال دی فرمایا کہ کاغذ کو جب انسان موڑ دیتا ہے فائل کی شکل میں گھما دیا تو اس کے اندر بل آ جاتا ہے جب اس کو چھوڑ بھی دو تب بھی اس کے اندر بل رہا کرتے ہیں فرمایا کہ نفس کی مثال بھی کاغذ کی طرح ہے اس کو اپنی مرضی پر چھوڑو گے تو شروع سے وہ جس ٹیڑھے مزاج کا مالک تھا تو اس میں ٹیڑھا پن آ چکا اب اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کے لیے اس کو سدھارنے کے لیے اس کو تھوڑا الٹا کرنا پڑتا ہے اس کے مزاج کے خلاف چلنا پڑتا ہے تب جا کے اس میں سدھار آئے گا اس کاغذ کے بل کو نکالنے کے لیے اس کو الٹی طرف اگر گھما دیا جائے پھر چھوڑا جائے گا تو کاغذ سیدھا ہو جائے گا اس کاغذ کو لپیٹ کے رکھا اور چھوڑ دیا تو اس لپیٹنے کی وجہ سے اس میں ٹیڑھا پن آ گیا اب اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اگر کھینچے گا چھوڑے گا پھر ٹیڑھا کھینچے گا چھوڑے گا پھر ٹیڑھا اس کا طریقہ یہ کہ اس کو الٹا بل دے دیا جائے الٹا بل دیا جائے گا تو اس کے اندر جو ٹیڑھا پن آ گیا اب جب کاغذ کو چھوڑیں گے تو اس میں سدھار آ جائے گا یہی حالت اخلاق کی ہے کہ اخلاق کے اندر انسان کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے اپنے مزاج کا انسان مالک ہے مزاج کے حساب سے جب چلتا ہے تو اس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے اسلام نے جو سیدھا راستہ دیا اس کے مطابق چلتے ہوئے انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہوتی ہے اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے غصے کو قابو میں رکھنا بڑا مشکل کام ہے زبان کو لگام دینا بہت مشکل کام ہے کہ یہ زبان نہ تو طنز کرے نہ تانا دے نہ کسی کے اوپر کوئی جملہ کسے نہ کسی کی غیبت کرے نہ چغلی کرے نہ بھڑاس نکالے نہ گالی دے یہ بڑا مشکل کام ہے اور اپنے اس ہاتھ کو لگام دینا بہت مشکل کام ہے کہ ذرا ذرا سی بات اٹھنے والا ہاتھ اس کو روک لیا جائے تو یہ چیز جب ہوتی ہے جب انسان کے دل دماغ کے اوپر قرآن و حدیث چھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی حقیقی لحاظ سے کامل مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرے مومن مسلمان محفوظ ہوں تو جو انسان عبادت گزار تو بہت اعلیٰ درجے کا ہے لیکن زبان دراز ہے بات بات پہ تانا دیتا ہے طنز اور جملے کس دیتا ہے کیچڑ اچھالتا ہے دل آزاریاں کرتا ہے تو ایسا انسان کامل مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں جو انسان اپنے چھوٹے پر ظلم و ستم کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے بہت سارے لوگ ایک آدھ مرحلہ میں نے بھی دیکھا بہت ہی دل انسان کا خون کا آنسو روتا ہے اور شرمندگی کے مارے انسان خود پانی پانی ہو جاتا ہے میں نے کئی بار یہ قصہ سنایا یہیں سامنے دکانداروں میں, دکاندار جو دنیا سے جا چکے. ایک دن میں بھی ان کے پاس کسی سودا لینے کے لیے گیا تھا. ان کے پاس ایک لڑکا رنگ کرانے کے لیے انہیں مزدور بلایا تھا اور اس کو سودا منگانے کے لیے وہ کہیں باہر بھیجا تھا. سودا لانے میں دیر ہو گئی, وہ کی موٹر سائیکل پر گیا ہوا تھا. وہ لڑکا بےچارا ایک مزدور غریب قسم کا, جیسے ہی واپس پہنچا قسمت سے میں بھی دکان پر کھڑا تھا, چار چھ افراد اور کھڑے تھے. اس نوجوان کے آنے کے ساتھ ہی انہوں نے آؤ دیکھی نہ تاؤ زبان سے اتنی اول فول اتنی فحش گالیاں بک رہے تھے, ماں بہن اس کو ایک کر رہے تھے. اور دکان سے نکل کر انہوں نے اس پر ہاتھ چلائے, لاتے گھوسے مکے اور ماں بہن کی گالیاں دے کر جو اس بچے کو ذلیل کیا. چشمے لگایا ہوا تھا, تھپڑ مارا چشمے جا کے ماں گرا اور وہ بےچارا چپ چپ ایک لفظ نہ بولے. مار مار کے اس کو اتنا ذلیل و خوار کر دیا, رسوا کر دیا ہم چاروں پانچوں کے سامنے اور اپنے غصے کی بھڑاس نکالی کہ تو چلا گیا. اتنی دیر لگا دی میں سمجھ رہا ہوں پتہ نہیں ڈاکو نے لوٹ دیا کسی نے مار دیا, کہاں چلا گیا. اپنی آل فال بک پکا کر بھڑاس نکل گئی. اب نظر مجھ پر بھی پڑی, دو چار اور بھی علاقے کے لوگ کھڑے تھے ان پر بھی پڑی. اب جھیپ مٹانے کے لیے پھر بیٹا بیٹا کرنے لگے, بیٹا تجھے بتا کر جانا چاہیے تھا, بیٹا تو یوں کر دیتا. اب جب اس کو مار کے ذلیل کر دیا, پانچ آدمیوں کے سامنے اس کو رسوا کر دیا, اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا, ظلم و تشدد کر دیا, لاتے گھسے مار کر ماں بہن اس کو ایک کر دیے, اب اس کو بیٹا بیٹا کر کے جھیپ مٹا رہے ہیں. ایسا انسان بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والا بدترین انسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی دور اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور. اسی طریقے سے بعض دفعہ یہ کاریگر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بےچارے غربت کے مارے ماں باپ تنگ دستی سے تنگ آ کر اپنے ان پھول جیسے معصوم بچوں کو ملازمت کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ کاریگر بن جاؤ, مزدوری مستری سیکھ لو. تو بےچارے جا کر رات دن کالے کلوٹے ہو کر ہاتھ پاؤں میلے کچیلے کالے کر کے کام سیکھتے ہیں. ذرا سی چوک ہو جائے ان کا جو وہ استاد ہوتا ہے مار مار کے بچے کی گال لال کر دیتا ہے. اسی بچے کی جگہ اگر اس کا اپنا بیٹا ہوتا اس چھوٹی سی غلطی پر کہ ایک چھوٹے پانے کے بجائے بڑا پانے لے آیا, مار مار کے اس کو بےچارے کو لال کر دیا, انسان سوچے کہ میرا بیٹا اس کی جگہ پر ہو تو کیا میں اس کو بھی اس طرح لال بناؤں گا. تو وہاں تو انسان ایسا نہیں کرتا. تو میرے محترم بزرگوں, کسی کو رسوا کر دینے کے بعد, ذلیل کر دینے کے بعد پھر ہمدردیاں بٹورنا, اس سے کیا فائدہ؟ ہمدردیاں, خلوص, دلاسے, تسلیاں, دل ٹوٹنے کے بعد تماشے بہت ہوئے. کسی کو دل توڑ کے چکنا چور کر دیا جائے, ذلیل و خوار کر دیا جائے, پھر اس کو بیٹا بیٹا بولا جائے, اس بیٹا بولنے کا کیا فائدہ؟ اگلا آدمی اس کے دل سے انسان پوچھے کہ اس کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے, وہ بےچارا بے بس ہے. اس نے اپنی زبان پر قابو نہ رکھا, ہاتھ پر قابو نہ رکھا. المسلم من سلم المسلم من لسانه ویده, مسلمان تو وہ کہہ رہا ہے کہ حقدار ہے جس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو, جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو, جس کا ہاتھ بے لگام چلے, اس کی زبان بے لگام چلے, وہ نام کا مسلمان ہوگا. حقیقی لحاظ سے آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کام کا مسلمان نہیں ہے. تو میرے محترم بزرگوں, اخلاق بڑی اونچی چیز ہے. اخلاق کو حاصل کرنے سے انسان کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. اخلاق میں نقصان آ جائے انسان کا ایمان ناقص ہوتا ہے, آخرت بھی برباد ہوگی, دنیا بھی برباد ہوگی. دنیا بھی سارے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. مدراس کے اندر ایک انگریز مسلمان ہوا اور مسلمان ہو جانے کے بعد مسجد میں جب آیا تو پرانے زمانے کی مسجد تھی, وضو خانے پر گیا, وہی گند والا, ساری گندگیاں پڑی وضو خانے پر, نالی بھی کھلی ڈولی سامنے, گند والا سامنے دکھائی دے رہے ہیں. تو وہ صفا ستھرائی کا عادی تھا. اس نے مسجد کے منتظمین کو کہا کہ بھائی مسجد کو اس طرح گندا نہیں رکھتے, اللہ کا گھر ہے, صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ مسجد کے وضو خانے میں اتنی گندگیاں ہیں, سارا گند والا وہیں سامنے دکھائی دیتا ہے, دیکھ کے بھی الٹی اور متلی ہو جائے, اس کو صفائی کی ضرورت ہے. تو جب مسلمانوں کی سوچ ہی بگڑ جائے, اخلاقی بد اخلاقی کے اندر تبدیل ہو جائیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہماری زندگی ہے. کہنے لگے او ہو, ابھی تک اس کے اندر عیسائیت کے جراثیم باقی ہیں, ابھی تک صفائی اس کے دماغ میں بسی ہوئی. اندازہ لگائیے وہ سوچ جو اسلام نے دی, ان اللہ جمیل یحب الجمال, النظافة نصف الإيمان, اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو, صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے. اور النظافة من الإيمان, نظافت صفائی ستھرائی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے, وہ ایک ایمان کی بات کر رہا ہے. اور یہاں وہ کہہ رہے او ہو, ابھی تک عیسائیت کے جراثیم اس کے دماغ میں موجود ہے, صفائی کی بو ابھی تک اس کے دماغ سے نکلی نہیں. مطلب یہ تھا کہ مسلمان ہو چکا تو بھی ہماری طرح گندگی میں رہنے کا عادی ہو جائے, ہم تو گند بلے میں رہ رہے ہیں تو بھی گند بلے میں رہنے کا عادی ہو جائے. اسی پر بس نہ کی اور ڈانٹ ڈپٹ کے لڑائی جھگڑا کر کے اس کو مار پیٹ کے نکالا, نکل ہماری مسجد سے, آیا بڑا ہمیں صفائی کا درد دینے والا. تو چونکہ یہ تھا نو مسلم انگریز صفائی ستھرائی کی زندگی بسر کرنے والا. شیخ الازہر پچھلے چند مہینے پہلے یورپ کا دورہ کر کر آئے. آنے کے بعد جب وہ مصر میں اترے ان کے جو انٹرویو لیے جا رہا تھا تبصرے لیے گئے آپ نے کیسا پایا اس قوم کو, تو فرمایا کہ میں نے اس قوم کو چلتا پھرتا مسلمان پایا, صرف ایمان کی کمی تھی, ایمان کے بغیر مسلمانوں کو پایا. اور کہا کہ مصر کے اندر بھی میں نے چلتے پھرتے مسلمانوں کو پایا ایمان کے بغیر. وہاں بھی وہ مسلمان ہیں اخلاق کے لحاظ سے, وہ تمام خوبیاں جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھی آج وہ یورپ میں دی ہوئی ہیں. غیر مسلم اقوام نے اخلاق کے اندر اتنے اعلیٰ, کردار کے اندر اتنے اعلیٰ, معاملات کے اندر اتنے صاف, وقت کے اتنے پابند, ہر چیز کے اندر جو نزاکت ایمان والوں کو دی گئی تھی وہ ساری غیر مسلموں نے اپنائی ہوئی ہیں. فرمایا کہ میں نے چلتے پھرتے مسلمان دیکھے بغیر ایمان کے. بس ایمان کی دولت کی کمی ہے, ایمان مل جائے تو کامل مکمل مسلمان ہے. اور یہاں آ کر میں نے چلتے پھرتے مسلمان دیکھے ایمان کے بغیر, نام کے تو مسلمان ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. تو جملہ دونوں جگہ ایک ہی تھا کہ مسلمان دیکھے ایمان کے بغیر, یہاں بھی مسلمان دیکھے ایمان کے بغیر. وہاں مسلمانوں کا حال ہوئی ہے دیکھا ایمان سے خالی تھے, یہاں مسلمانوں کی شکل صورت دیکھی ایمان سے کھوکھلے تھے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن کردار کے مسلمان نہ رہے. تو وہاں اس انگریز کو مار پیٹ کے نکال دیا. علاقے کے جو شرفا تھے ان کو معلوم ہوا کہ اس نو مسلم کے ساتھ یہ بے حرمتی کا معاملہ کیا گیا. سارے لوگ پریشان ہوئے, بھاگے دوڑے گئے اس کے پاس, اس کو سمجھانے لگے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے, تسلی دینے لگے, صفائیاں پیش کرنے لگے کہ وہ لوگ نہ سمجھتے نہ دانی میں, انہوں نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. سمجھ گیا کہ یہ لوگ معاملے کی صفائی کے لیے آئے ہیں. کہا کہ شاید آپ لوگوں کو یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ میں مذہب اسلام چھوڑ کر واپس اپنے مذہب کی طرف چلے جاؤں گا. کہا کہ میں ان لوگوں پر مسجد والوں پر ایمان نہیں لایا, میں ایمان لایا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نے پڑھی ہے ان کے کردار اور ان کے اخلاق ایسے نہیں تھے. یہ تو ان لوگوں کے اخلاق کا گراہ ہے جو انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. میں ان لوگوں پر ایمان نہیں لایا, میں تو ایمان لایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر, ان کے اخلاق ایسے نہیں تھے. میں تو ان کو مان رہا ہوں, تو جب ان کے اخلاق اچھے تھے میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوبارہ کافر کیوں بن جاؤں؟ تو میرے محترم بزرگوں حقیقت یہی ہے کہ ہم بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل مکمل اپنا رسول اور مقتدی مانتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اخلاق بھی سنوارنے کی ضرورت ہے, سدھارنے کی ضرورت ہے, پاکیزگی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے, تب جا کر ہم ایک کامل مکمل مومن مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. دروشری پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا واعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.